کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الشمائل المحمدیہ یعنی شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے الحمدللہ عز و جل. پچھلے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے حوالے سے احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی اور کچھ گفتگو اس حوالے سے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ و زاری کرنا یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رونے سے متعلق جو احادیث طیبہ ہیں وہ کس موقع پر اور کس بنیاد پر تھیں, یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رونا ہوتا تھا وہ کیوں ہوتا تھا. تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات تو میت ہے تو اس پر شفقت و رحمت کی وجہ سے آنسو بہانا, اور بعض اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رونا اپنی امت پر شفقت و مہربانی کی وجہ سے اور ان پر خوف کی وجہ سے آپ کا رونا ہوتا تھا. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر رونا ہوتا تھا, بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا ہوتا تھا. اور اس پر تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا اور رونا عمومی طور پر جو احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں وہ امت کے حوالے سے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی خوشخبری آپ کی امت کے حوالے سے ملتی تو اس پر آپ خوش ہوا کرتے تھے, مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آتی. کسی خاص فرد کے حوالے سے امت کے کوئی بشارت ملتی تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوا کرتے تھے. اور امت کے حوالے سے ہی اگر کوئی مصیبت پریشانی بالخصوص قیامت کے حوالے سے روز محشر امت پر کوئی پریشانی کا معاملہ آپ کے پیش نظر ہوتا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حوالے سے چند احادیث طیبہ یہاں پر لے کر آئے ہیں. تقریباً 6 حدیثیں آپ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف موقع پر گریہ وزاری فرمانے کا تذکرہ موجود ہے. فرماتے ہیں باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ و زاری کرنے کے حوالے سے, رونے کے حوالے سے آنے والی احادیث سے متعلق باب. حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن المبارکی عن حماد بن سلمۃ عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء, يعني حضرت عبد الله بن شخير رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہنڈیا میں سے آواز آتی ہے. یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور جیسے ہنڈیا ابلتی ہے تو اس کے ابلنے کی جیسی آواز آتی ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے سے رونے کی وجہ سے آواز آ رہی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے اس طرح گریہ و زاری فرما رہے تھے. اور یہی آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی منقول ہے کہ جب وہ رویا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو ان کے سینے سے بھی ایسی آواز آتی کہ جو ایک میل تک سنی جاتی تھی، اس قدر رویا کرتے تھے. تو نماز کے اندر اس طرح رونا آگے بھی چل کے بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جگہ جگہ ثابت ہے. تو رونے کی وجہ سے نماز میں اگر رونا یہ آخرت کی وجہ سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرف اس پر نہیں آتا. ہاں اگر دنیا کی کسی خوف کی وجہ سے، دنیا کی کسی غم کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس میں الفاظ بن گئے، تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. ورنہ آخرت کے خوف سے رونا یہ اچھا ہے کہ نماز کے اندر بندے کی توجہ آخرت کی طرف ہو. دوسری حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں: حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملاني. يعني حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، اقرا علیہ، مجھ پر قرآن پڑھو، یعنی قرآن سناؤ. اور بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ممبر پر تشریف فرماتے ہیں اور آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ آپ تو وہ ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں. تو اس میں یہ ہے کہ جو افضل ہو وہ مفضول سے بعض اوقات کوئی چیز سنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ افضل ہی پڑھے اور مفضول، جس کو فضیلت حاصل نہ ہو سامنے والے کے مقابلے میں، تو وہ نہ پڑھے. دوسرا، سننا اور پڑھنا قرآن میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمارے اسلاف غور و فکر کیا کرتے تھے، تفکر کرتے تھے، تو جب بندہ پڑھتا ہے تو پڑھتے ہوئے اس کی بہت زیادہ توجہ ادائیگی پر ہوتی ہے، اس کو ایک ایک بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے ادائیگی کر رہا ہوں یا نہیں. جبکہ سننے میں اس بات کا تکلف نہیں ہوتا، اس نے صرف سننا ہوتا ہے، تو اس وقت غور و فکر کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ سامنے والے سے سنتا جائے اور بندہ اس میں غور و فکر کرتا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ پر قرآن پڑھو. انہوں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں آپ پر قرآن پاک کیسے پڑھوں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کسی سے سننا اس لیے تاکہ اس کی بات میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ صحیح کی جا سکے، یا اس کی بات کو مضبوط کیا جا سکے کہ اس نے اچھی طریقے سے یاد رکھا یا نہیں رکھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سمجھ چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے مجھ سے سوال نہیں کر رہے، اس حوالے سے مجھ سے سوال نہیں کر رہے کہ میرا قرآن سنے کہ مجھے یاد بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسا پڑھے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے، تو ویسا پڑھے جیسا عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں. تو اتنا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہی تھے. آپ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سننا پسند کر رہے ہیں اس لیے مجھے ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ نے عرض کی کہ میں آپ کے اوپر کیسے پڑھوں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ النساء سے, یعنی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, پہلی آیت سے پڑھنا شروع کیا, پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں اس آیت تک پہنچا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, کہ اور ہم ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. یہ پوری آیت اس طرح ہے, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, یعنی قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی امتوں پر بطور گواہ لایا جائے گا, بطور گواہ لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا, حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں تک احکام پہنچا دیے جو اللہ نے نازل کیا, اس ان تک پہنچا دیا. تو یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم نے اپنی اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچا دیا. تو وہ امتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلائیں گی, وہ امتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلائیں گی کہ نہیں انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا, انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا. انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی تمہارا گواہ کون ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے. تو ہماری امت جو ہے وہ آ کے گواہی دے گی کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا. تو دیگر امتیں ہمیں جھٹلائیں گی کہ یہ تو ہمارے بعد آئے, یہ تو ہمارے بعد آئے, ان کو کیا معلوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے, تو امت کہے گی کہ ہمارے گواہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے اور آپ ان تمام کے سامنے گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے سچ کہا, امت محمدیہ نے جو گواہی دی وہ گواہی درست ہے, تو اب کسی کو جھٹلانے کی ہمت نہیں ہوگی. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں گے تو وہاں پر قیامت کے دن دیگر امتوں کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو جھٹلا سکیں, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ قیامت میں دیکھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اسی کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اس دن لے کر آئیں گے تو کیسا معاملہ ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ان تمام کے اوپر ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے. تو یہ قیامت کے جو احوال تھے, قیامت کے جو حال تھے, قیامت کا جو منظر تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. ٹھیک ہے, دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, جیسا کہ بخاری مسلم کے حدیث ہے, حسبک, اتنا کافی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منظر موجود تھا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, یہ سارا قیامت کا منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھا, اور یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے خوف سے رویا جائے, امت پر شفقت و مہربانی کی وجہ سے رویا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے تر تھی, بہ رہے تھے آنسو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء نے اس مقام پر لکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے, اور آپ کے رونے کی ایک وجہ یہی تھی کہ آپ اتنی آرام سے پڑھ نہیں پاتے تھے, جب پڑھتے تھے رویا کرتے تھے, روتے تھے. یہ تأثر قبول کیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا, تو جب پڑھتے تھے جب سنتے تھے عمومی طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک استاذ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ نہیں سیکھا، صرف ان سے میں نے رونا سیکھا ہے، صرف رونا سیکھا ہے کہ جب کوئی رونے والی بات ہو، قیامت کے معاملات ہوں، اللہ کا خوف ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہو تو بس وہ رویا کرتے تھے، بولے ان سے ہم نے رونا سیکھا ہے اور کچھ نہیں سیکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کار کو پورے طور پر اپنایا تھا، جب قرآن سنا کرتے تھے رویا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر عن عطاء ابن السائب عن ابیہ عن عبد اللہ ابن عمر قال انکسفت الشمس یوما علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی لم یکد یرکع ثم رکع فلم یکد یرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم یکد ان یسجد ثم سجد فلم یکد ان یرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم یکد ان یسجد ثم سجد فلم یکد ان یرفع رأسه فجعل ینفخ ویبکی ویقول ربی الم تعدنی اللہ تعذبهم وانا فیہم ربی الم تعدنی اللہ تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا انكسف فافزعوا الى ذكر الله۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج کو گہن لگا، یہ لگا تھا 10 سنہ ہجری کے اندر، یہ سورج گہن لگا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوا تھا، یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ سورج گہن لگا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ گویا کہ آپ رکوع کریں گے ہی نہیں، رکوع کریں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا تو رکوع اتنا طویل کیا کہ گویا کہ آپ رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں۔ پھر جب آپ کھڑے ہوئے قومے کے اندر تو قومہ بھی آپ نے طویل کیا گویا کہ آپ ابھی سجدہ کریں گے نہیں، یعنی عام معمول کے مطابق جس طرح آپ قومے سے سجدے میں چلے جاتے تھے اس میں آپ نے قومے کے اندر کچھ اضافہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا تو سجدہ اتنا لمبا کیا کہ گویا کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں، پھر سر اٹھایا تو اس میں بھی کافی دیر جلسے کے اندر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا تو گویا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں، یعنی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل کیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تھی، اتنی طویل آپ نے پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے طویل ادا کی آپ نے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ کھل گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں ینفخ ویبکی، پھونک مارنا، اور پھونک مارنے لگے اور رو رہے تھے۔ اب پھونک مارنا کس لیے تھا وہ آگے چل کے آ رہا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے درمیان ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا؟ اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تو ان کو عذاب نہ دے گا جب تک یہ لوگ استغفار کرنے والے ہیں اور ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں؟ پھر جب آپ نے دو رکعتیں ادا کر لیں اور سورج کھل گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے ان پر گہن نہیں لگتا، سورج اور چاند پر کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، جب ان دونوں کو گہن لگے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جب سورج اور چاند کو گہن لگے۔ اب دیگر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پھونک مارنا کیوں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح رونا کیوں تھا؟ تو سورج گہن جب لگا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو اس میں اول تا آخر سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا تھا۔ اب یہ جہنم کو جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھونک مارنے لگے، ٹھیک ہے، ایک فطری اعتبار سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ تو پھونک مارنا اس طرح نہیں تھا کہ باقاعدہ کر کے آواز آئی ہو، بغیر آواز کے بھی پھونک ماری جاتی ہے، اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری اور اسی طرح آپ رونے لگے کیونکہ جہنم کو دیکھا، اور گویا کہ جہنم جو ہے وہ آپ کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ تو کیا تھا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے میں ان کو عذاب دینے والا اللہ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے جب تک اے محبوب آپ تشریف فرما ہے، یعنی آپ کی جو رحمت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کافروں کو بھی اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے درمیان تشریف فرمائے، یعنی اجتماعی طور پر ان کو تباہ و برباد نہیں کرے گا، ان کو ختم نہیں کر دیا جائے گا جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے جب تک وہ اللہ سے معافی مانگنے والے، یعنی مسلمان جب تک اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اجتماعی عذاب نہیں دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کرتے ہوئے اور اس حال کو دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ تو کیا تھا کہ تو ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک میں ان کے درمیان ہوں، تو میں موجود تو ہوں، تو ان کو عذاب کیسے؟ یہ ایک کیفیت پیدا ہوئی، حالانکہ آپ کو معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن امت پر شفقت و مہربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اس طرح گریہ و زاری کرنے لگے کہ یا اللہ، ہم تجھ سے استغفار کر رہے ہیں اور تو نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے سورج گہن اور چاند گہن کی حقیقت کو بیان کیا، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، تو ایک بڑی تعداد تھی کہ جس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سورج گہن جو لگا ہے یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، ان کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے، ایک بہت بڑی ہستی کا انتقال ہوا تو اس وجہ سے سورج کے اوپر گہن لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کسی کی موت کی وجہ سے اور کسی کی زندگی کی وجہ سے سورج اور چاند کو گہن نہیں لگتا۔ یہ حیات کا جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح معجزہ ہے کہ بعض شارحین کے مطابق جب سورج کو گہن لگا تو اسی سال حجاج پیدا ہوا تھا، حجاج بن یوسف، تو اس پر بعد کے لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گہن لگا اسی لیے تھا کہ آج حجاج پیدا ہوا، حجاج بن یوسف پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے یہ سورج گہن لگا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ کسی کی زندگی اور کسی کی موت کی وجہ سے سورج گہن نہیں ہوتا، یعنی بہت بڑی کوئی ہستی انتقال کر گئی تو اس کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا، اور کوئی ظالم و جابر پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب کی طرف متوجہ کرتا ہے، لہذا جب سورج کو گہن لگے، چاند کو گہن لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، پناہ حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن عطاء بن السائب عن اکریمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابنۃ له تقضی فاحتضنها فوضعها بین یدیہ فماتت وهي بین یدیہ وصاحت ام ایمنہ فقال یعنی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتبکین عند رسول اللہ فقالت الست اراک تبکی قال انی لست ابکی انما ہی رحمت ان المؤمن بكل خير على كل حال ان نفسه تنزع من بين يديه وهو يحمد الله عز وجل. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں, اس کا پورا خلاصہ سن لے آپ, کہ یہاں پر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو اپنے بغل میں اٹھایا. یہاں بیٹی سے مراد حضور علیہ السلام کی نواسی ہیں. بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز میں یہ تفصیلی حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ بلوایا. دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کے گئے تو ان کا بیٹا یا بیٹی یا آخری آخری سانسیں لے رہی تھیں. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے بغل میں اٹھایا. تو اس میں پھر دو قول ہیں, ایک قول کے مطابق ان کا وصال ہو گیا تھا اور ایک قول کے مطابق ان کا وصال نہیں ہوا تھا. یہ حضرت سیدہ امامہ تھیں, حضرت سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے انہوں نے ایک طویل عمر پائی. ٹھیک ہے, بعد میں جا کے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح بھی ہوا, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اور وصال کے بعد ان کے حکم کے مطابق ان سے نکاح بھی ہوا. اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا وصال ہو گیا تھا, یہ کوئی اور بچی تھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل کے اندر لیا تھا, اپنی گود کے اندر لیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے اور ان کو اپنے سامنے لیا. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ بس وہ نزا کی کیفیت میں تھی, انتقال کی کیفیت میں تھی, چھوٹی سی تھی بالکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی والدہ تھیں حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ زور سے رونے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بلند آواز سے رو رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں تو آپ کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں رو رہا, یعنی جو تم رو رہی ہو آواز کے ساتھ اور چلا کر چیخ کر جس کو منع کیا گیا, میں وہ نہیں رو رہا, میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ان ہاد رحمت, یہ کیا ہے؟ رحمت ہے کہ بندے کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے. اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ دل ہمارا روتا ہے لیکن زبان وہی کہتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی ہم زبان سے کوئی گریا و زاری کے الفاظ نہیں نکالتے, کوئی شکوے کے الفاظ نہیں نکالتے. یہ رونا تو دل کی رحمت کی وجہ سے, دل کی نرمی کی وجہ سے ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال کے اندر خیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کی جان یا اس کے بچے کی جان یا اس کے پیارے کی جان اس کے پہلو سے نکل رہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی مشکل کے اندر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو ایسا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بعض مقامات پر میت کے اوپر رونا ثابت ہے, لیکن یہ رونا کیا ہوتا تھا؟ صرف آنسوؤں سے. وہ جو بکا اس زمانے کے اندر ہوتا تھا اور نوحہ جو کیا جاتا تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. باقی آنسو کا بہنا یہ تو دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. دل سخت ہو جائے تو پھر آنسو نہیں نکلتے, دل نرم ہو تو پھر آنسو نکلا کرتے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. يعني حضرت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مذعون, جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی آنکھوں کے درمیان یا سر پر بوسا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے قبیلے کے فرد تھے، قریش سے تعلق رکھتے تھے، قرشی تھے اور بالکل ابتدا کے اندر اسلام لے کر آئے تھے، چودھویں شخص تھے آپ کے جو اسلام لے کر آئے تھے، 13 افراد کے بعد اسلام لانے والے آپ تھے اور آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، مدینہ شریف کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور آپ بدری بھی تھے، تو بہت ساری فضیلتیں آپ کو حاصل تھیں اور مہاجرین میں سے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا وہ یہی تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتقال پر بہت غم زدہ ہوئے تھے، تو اسی غم کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کے درمیان یا دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا لیا تھا، اور یہ بھی طریقہ کار ہے کہ میت کی آنکھوں کے درمیان بوسا لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یعنی اپنا جو محرم ہے جس کا بوسا لینا دنیا میں جائز تھا تو اس کا بعد وصال بوسا لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان اس وقت بوسا لیا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا ابن تل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها، يعني حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف فرماتے، یعنی قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یعنی شہزادی کا انتقال ہوا، وصال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس تشریف فرما ہے اور ان کے غم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو رات میں اپنی بیوی کے قریب نہ ہوا ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی قبر کے اندر اترو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی قبر کے اندر اترے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قبر کے اندر اتارا۔ تو یہاں مقصود امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بیان کرنا ہے کہ شہزادی کی وفات کے وقت، انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میت جب ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اصل اس کے اوپر نوحہ کرنا ہے، اصل اس کے جو وہ فضائل بیان کرنا جو اس کے اندر تھے نہیں، اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونا یہ ممنوع ہے، آنسو اگر نکلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک آنسوؤں کے صدقے میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔